امام مدینہ کہلاتے ہیں، ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، اور نفلی حج کے لیے بھی اس لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں حج کے لیے جاؤں، مدینے سے باہر جانا پڑے گا یقیناً اور راستے میں موت آ جائے، تو اس خوف سے نفلی حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے.
اور رہتی تھی کہ بھی موت مدینے کی آئے، جیسے کہ میں نے پچھلے جو میں کچھ باتیں عرض کی تھی اس سلسلے میں کہ آدمی تمنا تو کرے، تو یہ ثابت ہے ہمارے بزرگوں سے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی کہ مدینہ منورہ ہی میں موت آئے اور یہیں پر تدفین ہو اور یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں، کیونکہ سب سے پہلے مدینہ، یعنی جب اللہ تعالی عالم برزخ کے بعد اٹھائیں گے تو سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں اصحاب کے ساتھ، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی تشریف لے جائیں گے اور پھر مکے والوں کا انتظار کریں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے مدینے والوں کو اٹھایا جائے گا، اس کے بعد پھر مکے والوں کا نمبر اور اس کے بعد باقی جو بھی ہیں. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی کہ مدینہ منورہ ہی کے موت آئے، لیکن چونکہ کسی کو پتا تو نہیں کہ اس کا وقت مقررہ کب ختم ہو جائے گا، اس لیے فکر رہتی تھی ہمیشہ. ایک دن ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص پانچ انگلیاں سے اشارہ کر رہا ہے. اب یہ نہیں پتا چلا کہ بھئی، یعنی ان کو چونکہ یہ فکر رہتی تھی کہ موت کب آئے گی، تو اس لیے خواب میں کسی نے بتایا کہ بھئی پانچ، اب یہ پانچ کا ہنسا بتایا، لیکن اب یہ پانچ سال ہیں، پانچ دن ہیں، پانچ مہینے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں. تو فکر مند ہوئے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جو خوابوں کی تعبیر دینے کی مہارت رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں اس کا علم عطا فرمایا تھا، ان کے پاس کسی کو بھیجا اور یہ بھی بتایا، کہا کہ میرا نام مت لینا. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ خواب دیکھا کس نے؟ کہا کہ مجھے منع کیا گیا ہے. کہا کہ تم تو نہیں دیکھ سکتے، کم از کم جس جو شخص گیا تھا، کہا کہ تمہارا تو یہ خواب نہیں ہے، البتہ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. فرمایا کہ مجھے اجازت نہیں ہے. کہا کہ اچھا جاؤ اجازت لے کے آؤ. واپس بھیج دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہا کہ وہ پوچھتے ہیں خواب کس نے دیکھا ہے، بلکہ نام بھی آپ کا لے دیا انہوں نے خود ہی. کہا جب لے دیا ہے تو ٹھیک ہے، بتا دو کہ میں نے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، نہ اس سے پانچ سال مراد ہیں، نہ اس سے پانچ گھنٹے مراد ہیں، نہ اس سے پانچ مہینے مراد ہیں، بلکہ یہ تو اشارہ ہے پانچ چیزوں کی طرف، کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کسی کو کسی کو نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ کو اس کے سوا کسی کو نہیں، نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علامات بیان فرمائی ہیں قیامت کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ قیامت کون سے سن میں آئے گی، کون سے دن آئے گی، کون سے مہینے میں آئے گی، اس قسم کا کچھ نہیں. البتہ یہ ہے کہ علامات قیامت بیان کی گئی ہیں، بڑی بڑی علامات قیامت سے پہلے آئیں گی. سورج جو ہے بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب کو نکلے گا، اور جب مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. اسی طریقے سے اور بہت سی علامات ہیں، تو چھوٹی چھوٹی علامتیں تو بہت ساری اس وقت پائی جا رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ دنیا میں آنا، حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، یہ ساری بڑی علامات میں سے ہیں. لیکن یہ نہیں بتایا کہ بھئی کب آئے گی. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو پانچ انگلیاں یا پانچ کا ہنسا بتلایا گیا ہے، اصل میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، یعنی اجتماعی موت، یہ کب آئے گی، اس کا کسی کو علم نہیں. وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، اس کا یقینی علم کسی کو نہیں. بادل روز آتے ہیں، موسم روز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب ہوئی اور تب ہوئی، لیکن نہیں ہوتی. مہینوں ایسے گزر جاتے ہیں، ہر روز یہ امید ہوتی ہے کہ شاید آج بارش ہو جائے. حتیٰ کہ بعض اوقات آپ نے کچھ عرصے پہلے اخباروں میں پڑھا بھی ہوگا کہ انہوں نے جناب یہ پیشن گوئی بھی کی کہ بھائی کراچی میں بارشوں کا سلسلہ فلاں تاریخ سے شروع ہوگا، 8-10 دن تک رہے گا، لیکن نہیں آئی. کیونکہ یقینی علم اللہ کو حاصل ہے، گمان تو ہو سکتا ہے، خیال تو ہو سکتا ہے، ہم پیشن گوئی اس اعتبار سے تو کر سکتے ہیں کہ بھی امکان ہے آنے کا، لیکن یقینی علم یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اس لیے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم، یقینی علم اللہ کو ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا یقینی علم بھی اللہ رب العزت کو ہے. امکان کی روشنی کا جہاں تک تعلق ہے، محکمہ موسمیات والوں کا بھی قصور نہیں ہے، وہ اپنے ظاہری آلات سے اندازے لگاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک بادل فلاں جگہ سے اٹھا ہے، دوسرا بادل فلاں جگہ سے اٹھا ہے، اور ہوا کا دباؤ اتنا ہے، اور اس وقت تک اتنا ہوگا، اس موقع پہ فلاں جگہ بارش ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت تک ہو سکتا ہے ہوا کا دباؤ ختم ہو جائے، یا جو دو بادل آپس میں ٹکرانے والے تھے بجائے ٹکرانے کے برابر سے گزر جائیں. ظاہر تو یہ تھا کہ ٹکرائیں گے تو بارش ہو جائے گی اسباب کے درجے میں، ویسے تو اصل اللہ ہی کا حکم ہے، لیکن ظاہری اسباب کا جو درجہ ہے وہ یہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امکان ہے، تو اس لیے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا یا لڑکی، اس کا علم بھی کسی کو نہیں، یقین علم نہیں. اندازے تو بہت زمانے پہلے لگایا کرتے تھے لوگ، دائیاں بھی بتا دیا کرتی تھی کہ مجھے لڑکا لگتا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ دے بھی دیا کرتے تھے بیٹا. تو یہ اندازے آج سے نہیں، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کبھی صحیح اور کبھی غلط. اسی طریقے سے آج اس زمانے میں پہلے ایکس رے، اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ، تو الٹرا ساؤنڈ سے بھی کسی نہ کسی درجے میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے یقینی علم وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز اسباب کے ذریعے معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں، تو چونکہ اسباب کے تحت ہے یہ، اور اس میں بھی بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، یعنی امکان پھر بھی رہتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کسی کو یہ بھی پتا چل جائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تب بھی یہ تو نہیں پتا چل سکتا کہ زندہ بھی ہوگا کہ نہیں، پیدا ہوتے وقت زندہ ہوگا یا مر جائے گا، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جنتی ہے یا دوزخی، فرما برداروں میں ہے یا نافرمانوں میں، شقی ہے یا سعید. اس کا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ بھئی لڑکا یا لڑکی، یہ تو میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، لیکن کیا ہے یہ، زندہ ہے مردہ ہے، ابھی زندہ ہے تو بعد میں زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، پیدا ہونے سے پہلے مر تو نہیں جائے گا، اور جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری اس میں، یہ بھی داخل ہے کہ لڑکا ہے لڑکی. تو بعض اوقات جو ہے وہ غلط بھی ہو جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے لڑکی، لیکن اللہ تعالیٰ جو پیدا ہوتا ہے وہ لڑکا ہوتا ہے. تو بہرحال وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اسی طرح فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا، کل کا کسی کو نہیں پتا. یہ علم بھی یقینی طور پر اللہ کو معلوم ہے. آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں آج لاہور جا رہا ہوں، لیکن کوئی ایسی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، نہیں جا پا رہا، اچانک پروگرام تبدیل ہو گیا، یا پروگرام یہ ہے کہ بھائی روانگی ہے حج یا عمرے کے لیے، ایک دن پہلے انتقال ہو گیا، نہیں جا سکا، کل کا نہیں پتا. اسی طریقے سے حج ہو گیا، واپسی کا سفر ہے، یہاں پر جناب اطلاع دی جا رہی ہیں کہ بھائی میں فلاں تاریخ کو واپس آ رہا ہوں، یہاں حاجی صاحب کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں فرشتہ موت کا آخرت کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے. یہ خود ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ابھی 20 سالی ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، تقریباً 80 سال کے تھے، تو ماشاءاللہ کافی سالوں سے جا رہے تھے، ایک ہی کمرے میں تھے ہم. جس دن انہوں نے آنا تھا، اس دن یہاں جو 27 دسمبر کو حالات خراب ہوئے اور ایئرپورٹ بند ہو گیا، جہاز اتر نہ سکے، چڑھ نہ سکے، لوگوں کا آنا بند ہو گیا، اس رات اگر وہ آ جاتے تو شاید پاکستان پہنچ جاتے، لیکن وہ نہیں آ سکے، اس رات ختم. اور دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا پاکستان آنے سے پہلے پہلے، اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں دفن کر دیا، مدینہ منورہ کی مٹی مل گئی. یہ ان کی خوش قسمتی، کیسے کیسے بہانے آتے ہیں. تو بظاہر تو کسی کے لیے یہ ہوا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا بھائی، اتنا نقصان ہو گیا، لیکن کتنوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا، اب وہ فوائد کس کس کو کیا کیا حاصل ہوئے اس کی تفصیل تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے. ہمارے سامنے تو ظاہری نقصانات ہیں, لیکن بہرحال ہمارے ساتھی تھے یہ, اور اللہ نے انہیں بلا لیا. اس رات ان کا انتقال ہوا, اور جیسے ہی دفن کیا یعنی جمعہ کے دن انتقال ہوا, اور ہفتے کو صبح فجر میں نماز جنازہ ہوئی. اشراق سے پہلے ان کی تدفین بھی عمل میں آ گئی, اور 10 بجے پتا چلا کہ صاحب چلیں 3 بجے کی فلائٹ واپس. تو ایسا لگا کہ صرف اسی مقصد کے لیے اللہ نے روکا تھا, اور یہ تو ایک ہمارے سامنے ہے, نہ جانے کتنے, کیونکہ ایک جنازہ تو نہیں ہوا, کئی ہوئے, کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس لیے کوئی تیاری کر رہا ہے دنیا میں اپنے استقبال کے لیے کہ بھائی میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں, لیکن اسے نہیں پتا کہ موت کا فرشتہ اس کی تاک میں ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. تو چوتھی چیز یہ ہو گئی, ماذا تکسب غدا, کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وما تدری نفسم بأی أرض تموت, کوئی نہیں جانتا کہ وہ مرے گا کہاں. خیال تو یہی تھا پاکستان پہنچ جائیں گے, لیکن اللہ نے باقی لکھا ہوا تھا, مدینہ منورہ کی زمین تھی. خیال یہ ہوتا ہے کہ میں مدینہ میں رہتا ہوں, یہی موت آئے گی, لیکن پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا کسی اور ملک. ایک صاحب مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ رہتے تھے, اور سفر چھٹیوں میں ترکی کا سفر کیا, وہی انتقال ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے, کہاں مرنا ہے, کہاں تدفین ہوگی, کوئی نہیں جانتا. آدمی اپنے لیے زمین مخصوص کرتا ہے کہ صاحب یہاں دفن کرنا مجھے, لیکن پتہ چلا کہ صاحب سمندر کی موت آ گئی, زمین ہی نہیں ملی. ایسے بھی تو ہوتے ہیں. تو یہ پانچ چیزوں کی طرف اشارہ کیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تعبیر بھیجی انہوں نے کہ اصل میں یہ آپ کی عمر کی طرف اشارہ نہیں ہے, بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں فلاں وقت مروں گا تو میں حج کر کے آ جاؤں, کسی اور جگہ چلا جاؤں. لیکن اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میاں جس چیز کی تم فکر کر رہے ہو تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں, یہ علم ہم نے کسی کو نہیں دیا. پھر امتحان کیا رہے گا, اچانک موت آتی ہے تو اس لیے کہ آدمی مستعد رہے ہر وقت مرنے کے لیے, تیار رہے, اور جب آئے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. خاتمہ کب ایمان پر ہوگا؟ جب آدمی تیاریاں کرے گا, اس کی اپنی سے تیاری تو کرے آدمی. اللہ کے نیک بندے بعض ایسے ہوتے ہیں, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, ہر کام میں سنت کی اتباع, ہر کام میں, چلنے میں, پھرنے میں, یہاں تک کہ اپنے خادم کو کوئی چیز لانے کو کہا تو وہ غالباً کھجوریں تھی, کھجوریں منگائی, وہ 6 لے کے آ گیا. کہا کہ میاں کم از کم اس میں سنت کی اتباع کر لیتے, 5 لے آتے, 7 لے آتے, کیونکہ ان اللہ وتر یحب الوتر, اللہ خود بھی وتر ہے, اکیلا ہے, اور وتر کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے 3, 5, 7 کا جو عدد ہے, تو چونکہ یہ اکیلا عدد کہلاتا ہے, اس کے جفت نہیں ہوتا اس کے ساتھ, اس لیے فرمایا کہ اس میں بھی مطلب یہ اس کی طرف ذہن کس کا جاتا ہے, لیکن انہی کا جو سنت کی پیروی کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس قسم کی باتیں ڈالتے ہیں. اور بعض اوقات اللہ رب العزت بتلا بھی دیتے ہیں, کسی کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت کب آ رہا ہے, یعنی اشارات ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ہر چیز میں سنت کی اتباع کرتے تھے, اس لیے غالب گمان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال ملے, لہذا امید ہے کہ 63 سال میں انتقال ہوگا. چنانچہ جب شعبان کی 15 تاریخ ہوئی, اہلیہ نے کہا کہ آج پتہ نہیں کس کس کا نام جو ہے وہ دنیا سے یعنی مٹا دیا گیا کہ اس کا یہ سال نہیں رہے گا. وہ کہا کہ تمہارا تو گمان ہے, میرا یقین ہے. اور اس شخص کا کیا پوچھتے ہو کہ جس نے اپنی آنکھوں سے اپنا نام جو ہے وہ کٹتے ہوئے دیکھا ہو. چنانچہ سفر کے مہینے میں 28 سفر کو, یعنی شعبان گزرا, رمضان, شوال, ذیقعد, ذیلحج, محرم, سفر, 28 سفر کو حضرت کا انتقال ہو. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جب آدمی سنت کی اتباع کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو غیر اختیاری چیزیں ہیں وہ بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں, یعنی وہ سنتیں جن پر ہمارا اختیار نہیں. اب مثلا یہ کہ 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا, ہمارا بھی ہو, یہ کیسی سنت نہیں کہ اس پر ہم عمل کر سکیں اس خود, الا یہ کہ اللہ رب العزت ایسا کرتے. تو اسی طرح اور بہت سی غیر اختیاری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ سنت کی اتباع کرتے ہیں تو جو سنت ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ رب العزت ان پر بھی عمل کرا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ وہ پانچ چیزیں ہیں جس کا علم کسی کو نہیں ہے، لہٰذا آپ اس تگدو میں نہ رہیں کہ موت کب آئے گی، جب آنی ہوگی آ جائے گی. بہرحال میں نے عرض یہ اصل جو کرنا تھا وہ یہ کہ کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کب مرنا ہے، لیکن تیاری ہمیں کرتے رہنا چاہیے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، دیکھیے لوگ آج سے نہیں مر رہے، 1400 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے تشریف لائے ہوئے، تشریف دنیا سے لے جائے ہوئے، اور نہ جانے کب تک یہ دنیا باقی رہے گی. کتنے اللہ کے نیک بندے دنیا سے چلے گئے اور کتنے روز جاتے ہیں اور سب زمین میں دفن ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک عجیب نظام بنا دیا ہے، اگر یہ زمین کا معاملہ نہ ہوتا دفن کرنے کا تو بتائیے، اگر ہر جگہ ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہوتی تو کیسی بساند اور کیسی بدبو اور کیسی سڑان ہوتی. تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، یہ پوری دنیا تخلیق کی اللہ نے، پورا عالم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل سے، اب اللہ جانتے ہیں ہزاروں سال سے دنیا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، سب زمین میں جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو پچھلے جو بیانات ہوئے تھے ان سب کا حاصل یہ تھا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، قبر میں بدلے کی جگہ نہیں ہے، قبر وہاں بدلہ نہیں ہوگا. بعض چیزوں کا بدلہ ممکن ہے تھوڑا بہت مل جائے، لیکن جو اصل بدلہ ہے وہ تو آخرت میں ملے گا. اس دنیا میں بھی ایسے تو تھوڑا بہت بدلہ مل جاتا ہے، ولا نذیقنہم من العذاب الحیات الدنیا، من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، کہ ہم کبھی کبھی دنیا میں بھی تھوڑا بہت مزہ چکھا دیتے ہیں. تو اس دار العمل میں بھی اللہ رب العزت بعض بعض اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن پورا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا. ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عالم برزخ میں بدلہ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ایک عرصے تک پڑا رہے گا آدمی، کب تک پڑا رہے گا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو عالم برزخی میں ہمارا حساب کتاب ہو جاتا، عالم برزخی میں بدلہ دے دیا جاتا. تو بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی مصلحتیں جانتے ہیں اس کی، البتہ سسری طور پر نظر ڈالنے سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو کام کر کے جاتا ہے تو بعض اعمال تو وہ ہوتے ہیں جو مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، یعنی ان کا ثواب جاری رہتا ہے، لکھا جاتا ہے. مثلا کوئی دنیا میں ایک اچھا کام کر گیا تھا کہ کنواں کھدوا دیا کسی نے، کسی نے کوئی اور صدقہ جاریہ اپنے لیے کر لیا، اب ویسے تو مر گیا وہ ظاہری طور پہ، لیکن نیک کام جو جاری ہیں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اب تک درج ہو رہے ہیں، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا نامہ اعمال میں جاری رہے گا. پھر یہ کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو یہ تو مر گیا، لیکن جس نے زیادتی کی ابھی وہ 20 سال بعد مرے گا، کوئی 40 سال کے بعد مرے گا، کوئی 50 سال کے بعد مرے گا. اس لیے مرتے ہی عالم برزخ میں حساب کتاب سے سارے کے سارے گواہ سارے موجود نہیں ہو جائیں گے، بلکہ کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا وقت رکھا کہ جس میں سب موجود ہوں اور سارے سلسلے عذاب و ثواب کے ختم ہو چکے ہوں، یعنی جو جاری ہونے والے ہیں. مثلا اگر کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کا ثواب جاری ہے، لیکن خدا نہ کرے کوئی یہاں پر بری ریت ڈال گیا، کسی کو ڈاکو بنا دیا اس نے، اب وہ ڈاکے ڈالتا جا رہا ہے، لازمی بات ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کو بھی تو اس کا گناہ ہوگا. اسی طریقے سے کسی نے اور غلط کام کی طرف کسی کو لگا دیا، تو وہ جتنے غلط کام ہیں جو گناہ ہیں، اب وہ جس نے لگایا تھا وہ تو مر گیا، لیکن اس کے کھاتے میں وہ عذاب لکھا جا رہا ہے، وہ گناہ لکھا جا رہا ہے جس نے اس برے کام کی طرف لگایا. تو اس لیے عذاب و ثواب کا جو سلسلہ ہے اور جو لکھنے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری، وہ ختم نہیں ہوا. اس لیے ایک اعتبار سے عالم برزخ بھی دار العمل شمار کیا ہے، کہ عالم برزخ بھی دار الجزا نہیں ہے بلکہ دار العمل ہے یہ بھی، اس لیے کہ کچھ اعمال کا سلسلہ ابھی جاری ہے، چاہے وہ ثواب کا ہو چاہے وہ عذاب کا ہو، یعنی گناہوں کا ہو. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا دن مقرر فرمایا ہے جس میں سارے انسان جب جمع ہو جائیں گے تو ان کے سامنے سب کا حساب کتاب ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما یوم یزور الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ جب جمع ہو جائیں گے لوگ تو اپنے اعمال کو دیکھ لیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اگر کسی نے ایک رائی کے برابر بھی کوئی خیر کا عمل کیا ہے تو وہ اسے دیکھ لے گا وہاں، ایسا نہیں کہ غائب ہو جائے. اور اگر کسی نے رائی کے برابر برائی کی ہے تو اس برائی کو بھی وہاں پر وہ دیکھ لے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اگر خیر کا کوئی ذرہ اس نے کیا ہے دنیا میں تو اسے دیکھے گا، اور اگر شر کا کوئی کام کیا ہے تو وہ بھی آخرت میں دیکھے گا. اور اسی کو یوم الجزا کہتے ہیں، یوم الحساب کہتے ہیں، یوم القیامہ کہتے ہیں. تو یہ سب آخرت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ دکھائیں گے. اس وقت آدمی جو ہے وہ حیران ہو جائے گا کہ ایک ایک نیکی اس کے سامنے آ جائے گی، اور پھر اس وقت آدمی کہے گا کہ کیسی کتاب ہے اللہ رب العزت نے جو ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی ہے، کہ اس میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو میں نے کی اور اس میں لکھی نہ گئی ہو، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے کیا اور اس میں لکھا نہ گیا ہو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس میں موجود ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ اس نے دنیا میں عمل کیا وہ وہاں حاضر پائے گا. ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا رتی برابر. ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا موت اور زندگی کیوں ہے؟ پھر اس کو اللہ نے جواب اس طرح دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، یعنی ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے سب، یہاں بھی سب موجود ہیں، تو اول تو سارے موجود نہیں ہیں، کوئی پہلے مر گیا کوئی بعد میں مر گیا. لیکن جیسے کہ کہا کہ یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. اگر یہاں پر ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ مل جاتا تو پھر غیب نہ رہتا، کوئی چیز غیب نہیں رہتی، بلکہ پتہ چل جاتا کہ اس عمل کا یہ بدلہ ملا ہے. تو اصل جو مقصد ہے کہ اچھے اعمال کرو گے تو اس کا انشاءاللہ آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے برا بدلہ ملے گا. تو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ قائم فرما دیتے کہ جس نے اچھا کیا ہے مرنے سے پہلے اس کو اچھا بدلہ مل جاتا، تو پھر یہ جو دنیا ہے وہ عالم غیب نہ رہتی. پھر ہر آدمی کہتا کہ اچھا بھائی اس عمل کا تو یہ ہے، تو پھر جب سامنے آ جاتی تو ہر آدمی کر لیتا ہے. اور یہ دار الامتحان، امتحان تو اسی صورت میں ہے کہ ابھی کچھ پتہ نہ چلے اور آخرت میں سب کچھ پتہ ہو. تو اس لیے اللہ رب العزت نے قیامت رکھی ہے تاکہ انسانوں کو ان کے اچھے اور برے کا بدلہ دیا جا سکے، اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی جنت میں چلا جائے گا، کوئی دوزخ میں چلا جائے گا. اور پھر اللہ رب العزت دوزخ میں بعد ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جو اپنی بدعمالیوں کے سبب داخل ہوں گے، لیکن جتنی سزا ان کے لیے مقرر ہے وہ اپنی سزا مقررہ پوری کرنے کے بعد پھر بالآخر جنت میں ڈالے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے جو اہل ایمان. اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو ان کے لیے ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، وہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے. اور یہی وہ وقت ہوگا جس کو کہا جاتا ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی. حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں، تو اس وقت اللہ رب العزت اہل جنت کو بھی پکاریں گے اور اہل دوزخ کو بھی. تو اہل جنت پریشان ہوں گے کہ نہ جانے کیا بات ہے کہ آج جنت سے باہر بلایا جا رہا ہے، اور اہل دوزخ خوش ہوں گے کہ بھئی شاید ہمارے نکلنے کا وقت آ گیا. لیکن جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ایک بھیڑ کی شکل میں، یہ دمبے کی شکل میں موت ہوگی، اس کو حکم دیں گے، اس کو ذبح کیا جائے گا، اور فرمائیں گے کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، اب کوئی نہیں مرے گا. جو جنت میں ہے ابد الآباد کے لیے رہے گا، اور جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو کفار کو بڑا صدمہ ہوگا اس سے، کیونکہ آدمی کی تکلیف موت پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ تکلیف ایسی ہے کہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگی. جب موت ہی نہیں آئے گی تو ختم کیا ہوگی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں کی تیاری کرو جو ابد الآباد کی جگہ، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. یہاں کے چند روزہ فائدے کے لیے، چند سالوں کے لیے ہم فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں کہ تھا مستقبل ہمارا بن گیا. ارے بھائی یہاں کا مستقبل کتنا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے کر و فرض رہے، بڑے بڑے احکام دیے، بڑے بڑے سہراب اور رستم جیسے بڑے بڑے پہلوان آئے، نہ جانے کتنوں کو پٹخا، کتنوں کو موت دروازہ دکھلایا، لیکن آج کو جانتا ہے ان کو کہ خبر میں کیا حال. چند روزہ زندگی ہے، کوئی 10 سال کو، 20 سال کو، 100 سال گزار کے دنیا سے چلا گیا تو بیوقوف آدمی ہے وہ جو اس دنیا کے لیے محنت تو کرے لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ کے لیے ہم کوئی محنت تیاری نہ کرے. تو اس لیے انشاءاللہ آئندہ میں نے تھوڑی سی تمہید آج بیان کی، آئندہ جو میں اللہ نے چاہا تو یعنی اٹھنے کے جو احکام ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ثم انکم یوم القیامتی ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یعنی اللہ نے دنیا میں پیدا کیا اور پھر فرمایا کہ موت آ جائے گی تمہیں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامتی تبعثون، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ایک زندگی تو یہاں کی ہے، پھر موت ہے، پھر دوبارہ زندگی، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر زندگی ہوگی، وہ زندگی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک تو یقین ہمیں عطا فرمائے، اس کی تیاری کی اللہ تعالیٰ میں فکر عطا فرمائے. یہ مضامین بیان اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ اصل میں ہم اپنی دنیا ہی میں جنت تیار کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت تو چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے اعمال سے وہاں کی جو وہاں کے باغات لگاؤ گے، وہاں کے درخت لگاؤ گے، وہاں کی نہریں جاری کرو گے، مختلف نہریں جاری ہوں گی، مختلف محلات تمہارے اعمال سے بنیں گے. کوئی عمل ایسا ہے کہ جس سے محلات تعمیر ہوتے ہیں، کوئی عمل ایسا ہے کہ جس سے حوریں پیدا ہوتی ہیں، کوئی عمل ایسا ہے کہ جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، تو وہ اعمال دنیا ہی میں تم اختیار کرو جس سے تمہاری جنت بنے، ورنہ آخرت میں چٹیل میدان ہے، جنت کچھ نہیں ہے. جنت ہے تو صحیح لیکن وہاں ابھی کچھ بھی نہیں، وہ تو چٹیل میدان ہے. ہر آدمی نے جو کچھ اعمال کیے ہوں گے، جو میٹیریل بھیجا ہوگا، اس کے مطابق وہاں تعمیر ہو رہی ہوگی. اب جتنی تعمیر ہم کر لیں، یہی وجہ ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر وہاں کی تعمیر بند ہو جاتی ہے. اجر و ثواب ایک الگ بات ہے لیکن تعمیر ختم، کوئی کونا اگر رہ گیا تو وہ ایسے ہی رہ جائے گا. اس لیے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں کو یقین بھی عطا فرمائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے، اگر ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں اس لیے ہمیں آخرت کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا، صحیح راستہ ہمیں پتہ چل گیا، ورنہ آخرت کے بارے میں غیر مسلموں میں بھی تصورات ہیں، مختلف تصورات. کسی کا تصور تناسخ ہے، کوئی اور تصور رکھتا ہے، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد جناب اس کی روح دوسرے محلول کر گئی، آواگوان کا عقیدہ کہلاتا ہے. تو مختلف عقیدے لوگوں نے رکھے ہوئے ماد الموت کے، لیکن چونکہ انہوں نے وہ اپنی اٹکل سے سارے طریقے اختیار کیے ہیں، اور ہمارا جو طریقہ ہے، ہم جو عقائد رکھتے ہیں، وہ بذریعہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بتلائے. اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور جتنا ہمیں اس پر یقین ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری کا سبب ہوگا، اور جتنا آدمی بے یقینی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اتنی اس کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر یقین بھی عطا فرمائے، اور اپنی دنیا ہی میں اپنی آخرت بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس دنیا کو اے اللہ ایسا بنا دے جو ہمارے لیے نافع ہو جائے. آخرت اے اللہ ہمیں اس دنیا ہی سے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی آخرت دنیا ہی میں ہم بنا لیں، اپنی جنت دنیا ہی میں تعمیر کر لیں. الہ العالمین ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر یقین بھی عطا فرما دیجئے، اور تیاری کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ دنیا بھی عافیت والی ہو، آخرت بھی عافیت والی ہو. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم کمزور بندے ہیں، کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرمائیے، کسی امتحان سے دوچار نہ فرمائیے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ہم سے وہ کام لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ خوش ہوتے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، جو بھی بیمار ہوں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.